انبیاء کے واقعات سے ثابت کرنا ہے. پہلا واقعہ موسیٰ کا، دوسرا واقعہ ابراہیم کا، اور تیسرا واقعہ اب حضرت نوح کا. سات پیغمبروں کا تذکرہ یہاں ہوا ہے، اور اس میں تسلی ہے صاحب رسالت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس میں پند و عبرت ہے زمانے کے داعی توحید کو. کذبت قوم نوح المرسلین، تکذیب کی قوم نوح نے پیغمبروں کی، جبکہ حضرت نوح کے زمانے میں صرف حضرت نوح کے اور انبیاء نہیں تھے. یعنی ایک پیغمبر کی تکذیب سب کی تکذیب ہے، کیونکہ اصول دین میں سب ایک ہے. اذ قال لهم اخوهم نوح، جس وقت کہا ان سے ان کے بھائی حضرت نوح نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے پیغمبر دیانت دار، فتقوا اللہ واتعون، پس اللہ سے ڈرو، میرا کہا مانو. وما اسالکم علیہ من اجر، نہیں مانتا تم سے اس پر کچھ اجرت، ان اجری الا علی رب العالمین، فتقوا اللہ سے ڈرو واتعون. قالوا نؤمن لک واتبعک الارذلون، کہنے لگے ہم ایمان لائے آپ پر جبکہ آپ کے ساتھ ہو چکے ہیں کم لوگ. ارذلون معاذ اللہ، ارزل رزیل کی جمع ہے، کم قیمت، کم مایا. یعنی اگر دین کے لوگوں کو بے دین آدمی کم قیمت کہے تو ڈرنا نہیں. مولانا سبا مرحوم جب نئے پڑھنے لگے تو ان کے ایک تایا جان انگلینڈ سے فلائی کر کے آئے اور مجھے کہا ہم یہ علم نہیں پڑھنا چاہتے، ہمیں پسند نہیں ہے. میں نے کہا جس کو خدا پڑھائے وہ پڑھے، تجھے پسند ہو یا نہ ہو. تو کہنے لگے یہاں آپ کے ساتھ یہ پختون لوگ کثرت سے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل بیٹھنا پسند نہیں کرتے. مولانا سبا سب غصے ہو گئے کہ بڑے انبیاء آپ حضرت کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، وہ بہت سمجھدار اور عقل مند. میں نے کہا آپ اطمینان سے رہیں، جو فیصلہ تھا وہ ہو چکا ہے، اب وہ تبدیل نہیں ہوگا. تو اس سے ڈرنا نہیں چاہیے آپ کو. آپ کو کوئی کہے، آپ کہیں ایمان کی وجہ سے قیمت پیدا ہو گئی. دو آنے کی عورت ہوتی ہے لیکن 2 کروڑ کا بچہ دے دیتی ہے. تو فقہا کہتے ہیں کہ کنیز ام ولدہ بن گئی، کنیز جو خرید کے لایا، اب بچہ ہو گیا، اب ام ولدہ بچے کی ماں ہے، بچہ کروڑوں کا ہے، اب وہ بکی نہیں سکتی. تو ہم واقعی بے قیمت لوگ ہیں لیکن دین کی قیمت بہت زیادہ ہے. آسمان و زمین ایک ایمان کے سامنے ہیچ ہے، تو اس لیے اس قیمت پر فخر و شکر کرنا چاہیے جو اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی. حضرت نوح کو کہا کہ ہم اس لیے آپ پر ایمان نہیں لاتے کہ ہمارے کم قیمت لوگ، ان کے خیال میں رذیل لوگ، گرے پڑے خاندانوں کے لوگ، جو اپنے آپ کو اونچا خاندان کہتے ہیں نا، وہ اپنے علاوہ سب کو نیچے سمجھتا ہے. حالانکہ پیغمبروں نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا ہے. بخاری شریف میں ہے کہ ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا کہ اس نبی آخر زمان کے ساتھ جو لوگ ہوئے ہیں، اشراف الناس اتبعوا ام ضعفاؤ، مالدار بڑے بڑے، فلاں کمپنی کا ڈائریکٹر ہے، فلاں کا جنرل مینیجر ہے، فلاں کا یو ہے، فلاں کا یو، وہ ساتھ ہوئے ہیں اشراف، اشرفی لوگ، اشرفی والے، یعنی نسبت اشرف علی صاحب کی طرف نہیں، اشرفی کی طرف، دینار کی طرف، مگر عقل چاہیے سمجھنے کے لیے. اشراف الناس تبعوا ام ضعفاؤ، تو ابو سفیان نے کہا کہ بل ضعفا، کمزور لوگ ساتھ. تو ہرقل نے، بادشاہ روم تھا وہ، مگر بخاری میں کہ وہ وقت کا عیسائی عالم بھی بہت بڑا تھا، اس نے کہا وہم اتباء الرسل، وہم اتباء الرسل، یہی لوگ پیغمبروں کا ساتھ دیتے، سبحان اللہ، یہی لوگ ہمیشہ انبیاء کا ساتھ دیتے. اگر جواب یہ آ جاتا کہ بڑے بڑے مالدار لوگ ساتھ ہیں تو ہرقل کہتے نبی صادق نہیں، غلط ہے. مالداران تو ہمیشہ مخالفت کرتے اہل حق کی. تو حضرت نوح کو کہا کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے کیونکہ آپ کے ساتھ ہمارے کم تر خاندانوں کے لوگ. قال وما علمی بما کانوا یعملون، حضرت نے فرمایا مجھے کیا پتا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، ان حسابهم الا لا ربی لو تشعرون، نہیں ہے ان کا حساب مگر میرے رب کے ہاں کاش کہ تم سمجھو. کون کیا ہے یہ فیصلہ خدا کرے گا، لیکن ایک بات یاد رکھو، وما انا بطارد المؤمنین، اور میں نہیں ہوں نکالنے والا مسلمانوں کو، اور آسمان و زمین گواہ ہے. حکومت نے ذرا سی چڑی ایسی ہلائی، بڑوں بڑوں وفاق کے اونچے لوگوں نے طلباء کا خروج کر لیا، اخراج ہو گیا، بستر سر پہ رکھے ہوئے 8 سال اور 10 سال پڑھ کر، جی حکومت چاہتی ہے کہ آپ چلے جائیں، آپ شمال کے رہنے والے ہیں، آپ فلاں کے رہنے والے ہیں. الحمدللہ خدا تعالی کی اس احسان پر شکر گزار ہو، اس مبارک دن میں اور اس تفسیری نشست میں اور قرآن کے سامنے روزے کی حالت میں اس مبائے محترم میں، کہ میں نے ہمارے ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ جو ہو سو ہو، ایک طالب کو بھی نہیں نکالنا، ایک کو بھی. اور میں نہیں ہوں نکالنے والا مسلمانوں. خاندار نہایت غیرتی تھا، خدا تعالیٰ اس کو نیک و صالح رکھے، عزت دے جہاں کہیں ہو. اس نے مجھے کہا صوبہ سندھ کا رینجر کا بڑا آنا چاہتا ہے رات کے 1:30 بجے. میں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارا کیا ہے، ہمارا کام ہے راتوں کو کاٹنا یاد دلبر میں. کہا آپ موڈ میں ہیں؟ میں نے خوب موڈ میں بھیجو. کہا ایسا پڑھانا ہے جیسے دور حدیث والوں کو پڑھاتے. میں نے کہا بے فکر رہے. وہ آیا باہر، بڑی لمبی چوڑی، ادھر گاڑیاں ادھر گاڑیاں، بیچ سے وہ اتر گیا. آتے ہی سیدھا آیا اور یہ پلر کے سیدھ میں کھڑے ہو کے، کہیں ہوگا اللہ اسے خوش رکھے، نیک مسلمان ہے. بڑی لمبی نماز 17 رکعت پڑھی، 17 رکعت نماز پڑھی. میں سامنے بیٹھا ہوا تھا، نماز کے بعد وہاں آیا، مجھ سے ہاتھ ملایا. میں نے کوئی توازو کا سامان منگوایا. کہنے لگا نہیں میں یہ کام نہیں کرتا تھا. میں نے طالب علم سے کہا اٹھاؤ چیز فوراً لڑاؤ. میں نے کہا ہاں مدم برسر، مطلب ارشاد فرمائی. کہنے لگے یہاں کون کون پڑھ رہا ہے؟ میں نے کہا یہاں مسلمان پڑھ رہا ہے. نہیں، کس کس علاقے کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا یہ داخلہ فارم سے پتہ چل جائے گا. ویسے دینی مدرسے میں ہر مسلمان پڑھ سکتا ہے، کوئی پابندی کسی علاقے پر نہیں. کہنے لگے نہیں، پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کی جو بھی پالیسی ہو. میں نے کہا میں 8 منٹ کلام کروں گا، آپ آرام سے سن لیں، اور 8 منٹ کے بعد آپ آدھا گھنٹہ کریں گے اور میں آرام سے سنوں گا. میں جب گفتگو کروں درمیان میں آپ نہ بولیں. اس نے کہا بالکل. میں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں، اور یہ مسلمان آپ پاکستان یا مشرف یا بش کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ نے آپ پر احسان کر کے نسلن نسبن آپ کو ایمان دیا ہے. کہنے لگا الحمدللہ. میں نے کہا دوسرا مسئلہ یہ کہ ابھی آپ نے نماز پڑھی، یہ نماز بھی آپ نے ہمیں دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کے خوف سے اس کا فریضہ جان کر پڑھا. دو باتیں ہو. تیسری بات یہ، میں نے کہا آپ جانتے ہیں کہ دینی مدرسے خالص دینی سرمایہ اور قوم کا سرمایہ ہے، یہ نہ سرکاری ادارے ہیں اور نہ نیم سرکاری ادارے. سرکار کو کیا حق ہے اپنے تکنک ہمیں منوانے کا، جب ہم ان کے تنخواہ خور نہیں ہیں، ان کے مفاد نہیں لیتے، یہ اپنے کالج و اسکولوں کی طرح ہمیں سمجھتے ہیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ پالیسی پاکستان کی بدلی ہے یا امریکہ کی بدلی ہے؟ تو جب امریکہ کی پالیسی بدل گئی تو شریعت تو تبدیل نہیں ہوئی، وہ تو پہلی والی ہے. کیا مسلمان کی حیثیت سے امریکہ کے کہنے سے شریعت بدل نہ جائے؟ میں نے کہا یہاں ایسے طلباء ہیں جنہوں نے اعدادی اور ناظرہ سے لے کر دور حدیث میں ہمارے پاس ہے. میں نے دو تین طلباء کو بلایا. میں نے کہا یہ ہمارے ہاں 10 سال سے پڑھ رہا ہے اور اب یہ دور حدیث میں ہے، تکمیل کر کے جانے والے، چند مہینے باقی ہے. آپ کی پالیسی کے پیش نظر ایک مسلمان محتمل، ایک دینی عالم، ایک کلمگو، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا امید رکھنے والا، یہ جائز ہے کہ اس کو کہے آپ چلے جائیں کیونکہ آپ فلاں علاقے کے رہنے والے؟ میں موڈ میں تھا اور میں نے 8 منٹ میں الحمدللہ 8 طباق اس کے روشن کر دیے، اور وہ جیب سے رومال نکال رہا تھا آنسو پوچھنے کے لیے، میں نے ٹیشو پیپر قریب کیا اور وہ دبا دب اپنے آنسو اس کے آنسو کنٹرول سے باہر تھے. اٹھا وہ طالب علم سے گلے ملا اور طالب علم کے ہاتھ چومے اور اپنے سینے پہ رکھے. اس کے بعد مجھے کہا یہ بڑے بڑے علماء نے کیوں نکالا؟ میں نے کہا میں ان کا ذمہ دار نہیں، میں اپنے ادارے کا با اختیار محتمل ہوں اور ان کے فعل کو بھی 100% غلط سمجھتا ہوں اور خدا کے عذاب کو دعوت دینے کا مترادف سمجھتا ہوں. کیوں تو لبا کو نکالا جاتا ہے؟ میں نے کہا چند سالوں بعد آپ ریٹائر ہو جائیں گے تو آپ کس کے پابند ہوں گے؟ اور جب آپ کو موت آئے گی اور قبر میں جائیں گے تو وہاں کیا سوال ہوگا آپ سے؟ یہ عمل جو آج یہ مسافرین کو آپ لوگ مدرسوں سے نکال کے در بدر مٹی برسر کرا رہے ہیں، اس کا پوچھنے والا کوئی ہے؟ مجھے کہتا ہے آفرین ہے آپ کے سمجھانے کا، اور میں بالکل ٹھیک وقت میں آیا ہوں. میں بہت خوش ہوں کہ میں ایک عالم ربانی کی خدمت میں بیٹھا ہوں. آج کے بعد کسی مدرسے کا ایک طالب بھی نہیں نکلے. اور مجھے کہتے ہیں میں آپ جیسے ہی آپ کے شاگرد ہیں، آپ کا شاگرد ہوں. خیر قوازوں کی چیزیں دوبارہ منگوائی، خوب کھائی. جب جانے لگا میں اس کے ساتھ گیٹ تک چھوڑنے جا رہا تھا، مجھے منع کر رہا، میں نے کہا نہیں. کہنے لگا جب میں آیا تو آپ بیٹھے رہے. میں نے کہا اس وقت آپ پر غیر کا تکبر سوار تھا، مجھے اکرام جائز نہیں تھا، اور اب تو آپ درد دل اور سوز جگر کا ایک نمونہ ہے. اب آپ کا مقام اور مقامات ہم سے کوئی پوچھے. میں گاڑی تک ساتھ گیا، میں گاڑی کھول رہا تھا، نیچے اتر کے دونوں ہاتھوں سے منع کیا. تھاندار نے مجھے 2:45 فون کیا، مجھے کہتا ہے ایک اور شاگرد بھی حلقے میں شامل ہو گئے. کیا سے جاتے وقت مجھے کہا حضرت کا اور ادارے کا خاص خیال رکھنا. وما بطارد المؤمنین، ہم کسی کے کہنے سے مسلمانوں کو نکالنے والے نہیں. الحمدللہ آئے کوئی تورے تفسیر یہاں پڑھے تو اس کو لذت آئے دین کی. ایسے ادھر کا ادھر کا ادھر کا شکوہ اور جواب شکوہ اور تفسیر تفسیر، اس سے کیا بنتا ہے؟ یہ تو سب جواہر القرآن میں لکھا ہوا ہے، ہر شخص پڑھ لے گا. قرآن کا مغز سمجھو، قرآن یہ ہے کس مقصد کے لیے؟ حضرت نوح کو کہا یہ کمزور درجے کے لوگ ہیں ہٹاؤ، آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، یہ ایمان والے ہیں، ایمان والوں کو میں کبھی جواب نہیں دوں گا. وما انا بطارد المؤمنین، میں نہیں ہوں بگانے والا مسلمانوں کو. پختو کہ بھائی اوز نیم شڑون کے مسلمانوں لگا، طارد مانا شڑون کے. ان انا نہیں ہوں میں الا نذیر مبین، مگر ڈرانے والا. کل کر قالو، کہنے لگے لئن لم تنتہی، اگر آپ باز نہیں آتے یا نوح لتکونن من المرجومین، ہو جائیں گے آپ پتھر کھائے ہوئے میں سے. اللہ، جہانگیرے میں گاڑی کڑی تھی، منصور بھائی ادھر ادھر ہو گئے، ایک چھوٹا بچہ آیا آئینے میں دیکھ رہا ہے. میں نے کہا پیچھے ہٹو، تو کہتا ہے جب پتھر پڑے گا نا پھر مزہ آئے گا. جب اس نے کہا پتھر پڑے گا مزہ آئے گا، تو میں نے لاٹھی اس کے جبلین میں دی. میں نے کہا جب ایسا کھینچوں گا نا تو مزہ آئے گا، چیخ پڑا. میں نے کہا پتھر مارنے نہیں دو، اس سے پہلے پہلے تیرا علاج ہو جائے. میں نے جبلین میں تھا کونٹی اڑا مانگا پتا سے بچہ کوئی اوڑے دلے سوار کا، اس کو پتا تھا کہ یہ بچوں سے اس لیے ڈرتے کہ پتھر شتر نہ، تو پہلے سے کہہ دیا پتھر پڑے گا نا تو مزہ آئے گا. تو نوح علیہ السلام کو ڈرا رہے کہ آپ پتھر کھا جائے گے. مطلب یہ کہ اگر اس راستے حق میں کچھ تکلیف بھی آئی تو گھبرانے کی ضرورت تو نہیں ہے. جب آدمی حق پر قائم ہو تو پھر گھبراتے کیوں ہے. قال رب ان قومی کذبون, حضرت نے فرمائے پروردگار میری قوم تکذیب کر رہی ہے. فافتح بینی وبینہم فتحا, فیصلہ فرمائے میرے اور ان کے درمیان ایسا فیصلہ دو ٹوک. ونجنی ومن معی من المؤمنین, اور بچائیے مجھ کو میرے ساتھ والے مسلمانوں کو. فانجیناہو ومعہو فی الفلک المشحون, بس بچایا حضرت کو جو ان کے ساتھ تھے بھری ہوئی کشتیوں بٹھا کر. ثم اغرقنا بعض الباقین, پھر غرق کیا اس کے بعد باقیوں کو, فرعونیوں کو, یعنی وہ اس زمانے کے جو فرائنہ اور سرکش تھے حضرت نوح کے نافرمانا. ان فی ذلک لآیہ, بے شک اس کے اندر نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم. تراویح میں جب حافظ صاحب پڑھے, آج رات کو شاید قاری صاحب کی تلاوت میں آ جائے, دنیا کا واحد قاری ہے جو درس کے مطابق تلاوت کر رہا ہے الحمدللہ. یہ ایک سانس سے پڑھو, ان فی ذلک لآیت وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم.